بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ. پروگرام میں خوش آمدید. ہماری دعا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں. آج کے پروگرام میں بھی مختلف روزنامے لے کر حاضر خدمت ہیں جن پہ ایک نظر ڈالیں گے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حسب معمول ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ ہم شہری سے انتخاب کی گئی کچھ اہم سرخیوں سے. اسلامی زندگی کی ثقافت کا لازمہ ایمان اور مغرب کی تقلید نہ کرنا ہے, قائد انقلاب اسلامی. اسرائیل کے خفیہ ٹھکانوں کی تصاویر حزب اللہ کے ہاتھوں میں ہے, سنڈے ٹائمز. غزہ پر صہیونی حکومت کے حملوں میں 5 فلسطینی شہید. روزنامہ ہم شہری نے اپنی سرخی ایران کے نظریہ سے شام کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے افضل ابراہیمی کے ذیل میں لکھا ہے. شام کے عموم میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی ایلچی افضل ابراہیمی شام کے بحران کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلی حکام سے تبادلہ خیال کے لیے اتوار کی شام تہران پہنچ گئے. افضل ابراہیمی نے ایران کے وزیر خارجہ علی اکبر صالحی سے ملاقات کے بعد اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے شام کے بحران کے حل کے سلسلے میں ایران کی تحریری تجویز کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں بڑے اچھے نظریات پیش کیے گئے ہیں جن کے ذریعے شام کے مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ شام کا مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو جائے گا اور اقوام متحدہ اس سلسلے میں ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہے. افضل ابراہیمی نے اس سے قبل سعودی عرب اور ترکی کا دورہ کیا تھا, جبکہ تہران کا دورہ مکمل کر کے وہ پیر کے روز بغداد کا دورہ کریں گے. روزنامہ ہم شہری نے اسرائیل اور غزہ محاصرے کی پالیسی سے لے کر علیحدگی تک عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے. پیش خدمت ہیں اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات.
غزہ کے سلسلے میں اسرائیل کا رویہ کبھی بھی استوار نہیں رہا ہے اور تل ابیب کے مختصر یا طویل المیعاد اسٹریٹجک اہداف کی ترجیحات کے لحاظ سے اس میں ہمیشہ تبدیلی آتی رہی ہے. 1991 کی ابتدا سے ہی صہیونی حکومت نے فلسطینیوں کو کنٹرول کرنے کی پالیسی پر عمل کیا, جس کی روح سے غزہ پٹی اور غرب اردن میں کسی بھی طرح کی آمد و رفت تل ابیب حکومت کی منظوری سے ہی ہو سکتی تھی. 2005 میں غزہ سے انخلا نامی منصوبے کے تحت اس علاقے سے تمام یہودی باہر نکل گئے اور اسرائیلی فوجی پھر سے تعینات ہو گئے. اس پر غزہ کے عوام نے 2006 میں ہونے والے انتخابات میں زبردست رد عمل دکھایا اور حماس کو فتح سے ہمکنار کیا. سن 2007 میں صہیونی حکومت نے غزہ کا پوری طرح سے محاصرہ کر لیا اور اس علاقے سے کسی بھی چیز کی درآمد یا برآمد پر پابندی عائد کر دی. یوں غزہ کو اقتصادی لحاظ سے پوری طرح سے اپاہج بنا دیا گیا. صہیونی حکومت کے غزہ اور غرب اردن سے متعلق امور کے ادارے کے سربراہ جنرل ایتان دانگوت کا کہنا ہے کہ اس پالیسی کا مقصد غزہ کو غرب اردن سے الگ کرنا اور حماس پر دباؤ بڑھانا ہے. اس وقت غزہ کے عوام انتہائی برے اقتصادی حالات سے دوچار ہیں اور رواں سال میں یہاں بے روزگاری کی شرح 32% تک پہنچ گئی ہے, جبکہ غزہ کے 70% سے زائد لوگ دیگر ملکوں اور اداروں کی انسان دوستانہ امداد کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں. اسرائیل کے محاصرے کے سبب غزہ کے لوگ سمندر سے مچھلیاں بھی نہیں پکڑ سکتے. ان تمام حالات کے پیش نظر غزہ کے مظلوم اور بے سہارا عوام کی نگاہیں مدد کے لیے دنیا اور خاص طور سے اسلامی ملکوں پر جمی ہوئی ہیں.
پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. دہلی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی آصف خان موجود ہیں، چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو. آصف خان، خوش آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں آصف خان. آئیے ناظرین روزنامہ صحافت کی سرخیوں پر ایک نظر ڈال لیں. بابری مسجد رام جنم بھومی تنازع، مندر کے ساتھ احاطے میں مسجد تعمیر کی تجویز تیار. جموں و کشمیر میں قیام امن کے لیے مرکز کرے گا پوری مدد، وزیر داخلہ شندے کا بیان. یو این کی رپورٹ، سیاست سے حوصلہ افزا ایران. ناظرین روزنامہ صحافت میں ایک مضمون شائع ہوا ہے بعنوان ملالہ یوسف زئی پر حملہ اور مغربی ممالک کی دلچسپی. مضمون نگار ہیں عابد انور. عابد انور لکھتے ہیں، ملالہ یوسف زئی کی عمر صرف 14 برس ہے، لیکن امریکہ نے اس میں دلچسپی اس وقت لینا شروع کر دی تھی جب انہوں نے سوات کی ڈائری لکھنی شروع کی تھی. ملالہ کو امریکی دوستی کی قیمت چکانی پڑی، یا یوں کہیے کہ امریکی جاسوس ہونے کی. آخر کیا وجہ ہے کہ امریکی اعلی افسر رچرڈ ہولبروک، بریگیڈیئر مارٹن جونز اور سی آئی اے اہلکار کے ساتھ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے؟ آخر ملالہ کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی تھی؟ اس کے علاوہ ملالہ پر حملہ ہوتے ہی مغرب میں زلزلہ کیوں آ گیا اور سارے اہم رہنما اور سربراہ مملکت کا مذمتی بیان آنا شروع ہو گیا؟ درجنوں پاکستانی فوجیوں اور ہزاروں معصوم لوگوں کو ڈرون سمیت مختلف ناجائز حملوں میں تیو تیغ کرنے والا امریکہ اور اس کے صدر اور وزیر خارجہ کو اتنی ہمدردی ملالہ سے کیوں ہو گئی؟ اتنے بڑے پیمانے پر قومی اور بین الاقوامی میڈیا میں کوریج، ہر رہنما کی زبان پر صرف ملالہ کا ہی نام، ان کے لیے تمام سہولتوں کی پیشکش اور وسیع پیمانے پر مذمتی بیان، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں مغربی طاقتیں ملوث ہیں، جس کا مقصد مسلمانوں کی توجہ توہین رسالت کے مجرم اور امریکہ اور دیگر مغربی ممالک سے ہٹانا ہے. پاکستان جہاں پر مسلسل امریکہ کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے، اب اس کی جگہ ملالہ پر حملے نے لے لی ہے. آئیے ناظرین روزنامہ راشد سہارا کی سرخیوں پر ایک نظر ڈال لیں. ہند بنگلہ دیش سرحد پر دونوں ملکوں کے داخلہ سیکرٹریوں کا دورہ آج. ملالہ حملہ، طالبان کمانڈر کے 3 بھائی گرفتار. افغانستان میں 5 برطانوی فوجیوں پر قتل کا الزام. ناظرین روزنامہ راشٹریہ سہارا میں ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے آئی ایس آئی، پاکستان اور جمہوریت. مضمون نگار ہیں فیروز بخت احمد. فیروز بخت احمد لکھتے ہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی تو بڑی حد تک آئی ایس آئی کی مرہون منت ہے، خاص طور سے جو پالیسیاں ہندوستان، افغانستان اور امریکہ کے تعلق سے بنائی جاتی ہیں. ان کا لب الباب وہی ہوتا ہے جو آئی ایس آئی چاہے. پارلیمان و ریاست کے تمام ادارے پاکستان میں آئی ایس آئی کے سامنے بالکل بے وقت ہیں. فیروز بخت آگے لکھتے ہیں کہ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کس طرح سے پاکستان کی آئی ایس آئی نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو محض اس بات کی طرف لگا رکھا ہے کہ وہ ہندوستانیوں کا پیچھا کرتے رہیں اور اگر موقع لگے تو انہیں حوالات کا مزہ چکھا دیں. کئی بھولے بھالے ہندوستانی سیاحوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ بیچارے گھومنے کی غرض سے پاکستان گئے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے گرفتار کر لیے گئے. فیروز بخت احمد آگے لکھتے ہیں کہ پاکستان کے بہت سے لوگ ہندوستان آنے کے خواہاں ہیں، مگر وہاں موجود ہندوستانی سفارت خانہ ان کو ویزا نہیں دیتا، ٹھیک اسی طرح جیسے دہلی میں پاکستانی سفارت خانہ ہندوستانیوں کو پاکستان کا ویزا آسانی سے نہیں دیتا. اب اس طرح کے حالات میں سدھار ہونا چاہیے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ملک میں کلی طور پر جانے کی اجازت اور آزادی ملنی چاہیے، تبھی دونوں ممالک کے عوام کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے اور ان دونوں ممالک کی خوشحالی اور فارغ البالی کے لیے راہیں ہموار کی جا سکتی ہیں. آئیے ناظرین روزنامہ انقلاب کی سرخیوں پر ایک نظر ڈال لیں. ایران شروع کرے گا نوبل انعام کے مقابلے پر دی گریٹ پروفٹ ورلڈ پرائز. شمالی نائجیریا میں نامعلوم بندوق برداروں نے 20 نمازیوں کو ہلاک کر دیا. اسرائیل کے فضائی حملے میں 1 فلسطینی ہلاک. ناظرین روزنامہ انقلاب میں ایک مضمون شائع ہوا ہے، عنوان ہے ہم کسی سے کم نہیں ہیں عام ہندوستانی، اور مضمون نگار ہیں نیلوفر سہروردی. نیلوفر سہروردی لکھتی ہیں، حال ہی میں واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک نے 2 رپورٹیں نکالی ہیں جن کے مطابق ہندوستانی مسلمانوں کے حالات پہلے سے اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں. کیا کیا جائے امریکہ کے اس نظریے کے بارے میں؟ اچانک امریکہ اتنا فکر مند کیوں ہو گیا ہندوستانی مسلمانوں کے حالات کے تئیں؟ نیلوفر لکھتی ہیں، مسلمانوں کو تو امریکہ نے ایک ہی نظریے سے دیکھا ہے، یعنی دہشت گردی. ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں پریشانی ظاہر کرنا تو ایک نئی بات ہے جسے چال کہا جا سکتا ہے. نیلوفر آگے لکھتی ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ امریکی رپورٹوں میں کچھ دم ہے تو کیا اسے لے کر یہاں کا مسلمان بھی سڑکوں پر اترائے گا حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے؟ ممکن ہے امریکہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو اور پارلیمانی انتخاب میں مذہب کے نام پر ووٹ بٹ جائے۔ نیلوفر سہروردی مزید لکھتی ہیں، عام ہندوستانی چاہے غریب ہی سہی لیکن امن کی اہمیت سمجھتا ہے، اسی عام آدمی نے بڑے بڑے متعصب لیڈروں کو سیکولرزم کا ماسک پہننے پر مجبور کر دیا ہے۔ امریکہ یہاں کے مسلمانوں کی خراب حالات کے بارے میں شور مچا کر اپنے مقصد کا ہندوستان میں ہنگامہ پیدا نہیں کر سکتا۔ امریکہ کے لیے عام مسلمان کا بھی یہی نظریہ ہے، حالات چاہے جیسے ہوں ہم کسی سے کم نہیں۔ ناظرین، نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوا، خدا حافظ۔
بہت شکریہ آصف خان آپ کا۔ جی ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ اور ناظرین، پروگرام کے حصے میں ایک نظر ڈالتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ خبر آن لائن کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ مغرب کی تقلید کسی بھی قوم کو کامیاب نہیں بنا سکتی، قائد انقلاب اسلامی۔ شام پر نظر رکھنے کے لیے برطانیہ کے فوجی اردن میں تعینات۔ ترکی نے شام کے طیاروں کے لیے اپنی فضائی سرحد بند کر دی۔ روزنامہ خبر آن لائن نے اپنی سرخی، ایران کی صلاحیتیں اسلامی امت کی خدمت کے لیے ہیں، وزیر دفاع کے ذیل میں لکھا ہے۔ وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقوں پر حزب اللہ لبنان کے ڈرون طیارے کی پرواز نے صہیونی حکومت کے دفاعی سسٹم کی کمزوری کو عیاں کر دیا ہے۔ انہوں نے حزب اللہ لبنان کے اس اقدام کو اسلام کی ایک چھوٹی سی توانائی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے اپنے دفاعی سسٹم کی مضبوطی کے بارے میں صہیونی حکومت کے بلند و بالا دعووں کی قلعی کھل گئی اور پتہ چل گیا کہ صہیونی حکومت مسلم امت کے غیظ و غضب سے بچ نہیں سکے گی۔ وزیر دفاع نے اس ڈرون طیارے کی ایرانی ماہرین کے ہاتھوں تیاری کے بارے میں کہا کہ اسلامی امت کی مدد کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے پاس بڑی فوجی صلاحیتیں موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم مسلمانوں اور ان کی سرزمینوں کے دفاع کے لیے اپنی پوری توانائیوں سے استفادہ کریں گے اور ہماری صلاحیتیں اسلامی امت کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ روزنامہ خبر آن لائن نے اردوغان کیوں چراغ پا ہیں عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، پیش خدمت ہیں اہم اقتباسات۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوغان کا انتہائی سخت بیان، ملک کے داخلی حالات کے سلسلے میں انقرہ حکومت کی بے بسی کی واضح علامت ہے۔ اردوغان نے استنبول میں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل پر شام کے سلسلے میں اہم فیصلے کرنے میں نااہلی کا الزام عائد کیا۔ اس بیان سے پتہ چلتا ہے کہ ترکی کو سلامتی کونسل کی جانب سے شام کے سلسلے میں اپنے پروگراموں کی حمایت نہ کرنے اور اسی طرح فوجی اقدامات کے بارے میں نیٹو کی جانب سے ہری جھنڈی نہ دیے جانے پر کتنی تشویش ہے۔ اردوغان کے اس بیان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شام کے بحران کے سلسلے میں وہ اس وقت اکیلے کھڑے ہیں۔ ممکن ہے کہ عنقریب نیٹو ہی کے سلسلے میں بھی وہ ایسا ہی موقف اختیار کریں اور اس پر بھی نااہلی کا الزام لگائیں۔ اگرچہ ترکی نے اب تک کھل کر نیٹو پر تنقید نہیں کی ہے، تاہم یہ بات واضح ہے کہ انقرہ کی حمایت کی کمزور پالیسیوں سے ترکی خوش نہیں ہے۔ درحقیقت اردوغان کو ایک تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو پہلے بھی قابل ادراک تھی، تاہم اب کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شام کے معاملے کو ایک علاقائی بحران سے زیادہ کچھ نہیں سمجھنا چاہیے اور انقرہ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور نیٹو سے نامعقول توقعات نہیں رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی اور اس کے علاقائی حلیفوں یعنی سعودی عرب اور قطر کی جانب سے تمام تر کوششوں کے باوجود عالمی طاقتیں یعنی امریکہ، نیٹو اور دیگر یورپی ممالک شام کے معاملے میں فوجی آپشن کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اردوغان کے سامنے تین راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کو وہ برداشت کریں, دوسرا یہ کہ اس آگ کو بجھائیں جو انہوں نے اپنے پڑوسی ملک میں لگائی ہے, اور تیسرا یہ کہ شام پر فوجی حملہ کر کے اس آگ کو مزید بھڑکائیں.
ایک مختصر وقفہ لے کر پاکستانی اخبارات کے جائزہ ملاحظہ فرمائیں. پاکستانی اخبارات کے ساتھ حاضر ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں منتہا کاظمی. منتہا, خوش آمدید.
تہران اسٹوڈیو کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستانی اخبارات کا جائزہ کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان منتہا کاظمی. ناظرین, آج اپنے پروگرام کے آغاز میں ہم جائزہ لیں گے روزنامہ جنگ کا. آج شائع اہم سرخیوں سے آپ کو آگاہ کرتی چلوں. امریکہ سے تعلقات پر نظر ثانی کرنا ہوگی. ملالہ کے معاملے کو ہوا دے کر کسی آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے فضل الرحمان. ہمارے سینکڑوں فوجی آئندہ برس افغانستان سے نکل جائیں گے, برطانوی وزیر دفاع. پاکستان 14 ممالک میں سفیر تبدیل کرے گا, اور پاکستان کی ایران کو گیس منصوبے میں 1.5 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی پیشکش. ناظرین, اب تذکرہ کرتے چلیں گے روزنامہ جنگ میں شائع مقالہ نگار حامد میر کے تحریر کردہ مقالے کا, جس کا عنوان ہے ان دونوں کو پہچانیے. ناظرین, حامد میر اپنے مقالے میں میڈیا کی دو اشکال یعنی ریگولر میڈیا اور سوشل میڈیا کے بارے میں تجزیہ کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ آج کل ہر دوسرا دانشور میڈیا سے ناراض نظر آتا ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں معاشرے کی ہر ناانصافی اور برائی کے پیچھے میڈیا نظر آتا ہے. تاہم یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ عام آدمی کے لیے میڈیا امید ہے, لیکن سوشل میڈیا پر پڑھے لکھے لوگ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر دنیا کا ہر الزام لگاتے ہیں. ریگولر میڈیا اور سوشل میڈیا کا یہی فرق ہے. ریگولر میڈیا پر آپ کسی کے بارے میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کر سکتے, مگر سوشل میڈیا پر کوئی بھی شخص اپنا نام بدل کر کسی اور کا چہرہ لگا کر کسی بھی قسم کی غیر اخلاقی حرکت کر سکتا ہے, اور اس کی پکڑ بھی کوئی نہیں. تاہم یہ پڑھے لکھے لوگ اکثریت نہیں بلکہ اقلیت ہیں. یہ اقلیت جس اکثریت کو جاہل اور گنوار سمجھتی ہے, وہ اکثریت ہی پاکستان کی اصل مالک ہے. یہ اکثریت بھی دو طرح کے پڑھے لکھوں میں پھنسی ہوئی ہے. ایک قسم ان پڑھے لکھوں کی ہے جن کے پاس دنیا کا علم ہے, اور دوسری قسم ان کی ہے جن کے پاس دین کا علم ہے. تاہم ضروری ہے کہ ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ تمام افراد اتحاد کا مظاہرہ کریں. یہی وہ عنصر ہے جس کی پاکستان کو اب اشد ضرورت ہے. ناظرین, اب پروگرام میں ہم شامل کریں گے روزنامہ پاکستان میں شائع اہم خبریں, جن کی سرخیاں آپ کو بتاتی چلوں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی پی آئی اے کے مالی معاملات کی نگرانی ایمنسٹی انٹرنیشنل کے حوالے کر دی گئی. دہشت گردوں کا نیٹ ورک توڑ دیا, مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے, قاہرہ. بلوچستان امن کیس فیصلے کے بعد صوبائی حکومت کا حکمرانی کرنے کا جواز نہیں, اپوزیشن. ناظرین, ہم تذکرہ کرتے چلیں گے مقالہ نگار ملک عبد القیوم کے تحریر کردہ مقالے کا, جس کا عنوان ہے ترکی شام مخاصمت اور مسلم دنیا. ناظرین, عبد القیوم تحریر کرتے ہیں کہ شام مغربی ایشیا کا ایک اہم ملک ہے, جس کی سرحدیں لبنان, ترکی, عراق, اردن اور اسرائیل سے ملتی ہیں, اور اس کا دارالحکومت دمشق دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے. تاہم ترکی بھی خاصی اہمیت کا حامل ملک ہے, مگر چونکہ مسلم ریاستوں میں دو دھڑے بن چکے ہیں, جو کہ نہایت قابل تشویش بات ہے, اس لیے اب دونوں ممالک کو باہمی تعلقات کو فروغ دیتے ہوئے امت مسلمہ کے اتحاد میں جگانگت کا عنصر جگانا ہوگا. اسی سے ہی دونوں ممالک کے ساتھ ساتھ تمام امت مسلمہ ایک قوت بن کر ابھر سکتی ہے. تاہم اب اس بات کی اشد ضرورت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ مسلمان ممالک کو بھی ترکی اور شام کے اتحاد کے سلسلے میں قدم بڑھانا ہوگا. مسلمانوں کے مفاد میں بہرحال یہ ہے کہ وہ وسطی ایشیا, جنوبی ایشیا, مشرق وسطی اور مشرق بعید میں مسلمان ممالک کی سرزمین کو میدان جنگ بننے سے روکنے کے لیے ایک مثالی اتحاد کا مظاہرہ کریں. ناظرین, یہاں جائزہ لیتے چلیں گے روزنامہ نوائے وقت کا. اہم سرخیوں سے آپ کو آگاہ کر دوں. ڈیزل 3.16 فی لیٹر, مٹی کا تیل 1.92 روپے مہنگا, پیٹرول سی این جی سستی. پاکستان افغانستان دہشت گردی کے خلاف مل کر لڑیں, کرزئی افغان صدر کا زرداری, پرویز اشرف, نواز شریف اور دیگر رہنماؤں کو خط. شہید ملت لیاقت علی خان کا 61واں یوم شہادت کل ملک بھر میں انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ ناظرین، اب پروگرام میں تذکرہ کرتے چلیں گے ہم روزنامہ نوائے وقت کے ادارتی صفحے سے انتخاب کیے گئے مقالے کا، جس کے مقالہ نگار ہیں آفتاب ضیاء اور مقالے کا عنوان ہے امریکی صدر کے خیالات۔ ناظرین، آفتاب ضیاء اپنے مقالے میں امریکی صدر باراک اوباما کے گستاخانہ فلم کے بارے میں بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ امریکہ، جو کہ خود کو انسانی حقوق کا سب سے بڑا چیمپئن سمجھتا ہے، در حقیقت نہ صرف کروڑوں انسانوں کا قاتل ہے بلکہ دنیا بھر میں ہونے والی بدامنی، قتل و غارت اور ظلم و ستم میں ملوث چلا آ رہا ہے۔ اوباما صاحب، ذرا تاریخ کا مطالعہ کر کے بتائیں کہ مذہبی دہشت گرد مسلمان ہیں یا یہودی اور عیسائی؟ انہیں شاید یاد نہیں کہ پہلی جنگ عظیم کس نے شروع کی تھی، دوسری جنگ عظیم کے ذمہ داران میں کون کون شامل تھا، جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم برسانے والے کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے جس کے نتیجے میں لاکھوں بے گناہ انسان مارے گئے اور اتنے ہی معذور ہوئے، جس کے خوفناک اثرات آج بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ انہیں اس کا بھی علم نہیں کہ شمالی اور جنوبی امریکہ میں کروڑوں انڈینز کی ہلاکت کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ مزید برآں، 16 کروڑ کے قریب افریقیوں کو غلام بنانے اور ان میں سے کثیر تعداد کی لاشوں کو سمندر برد کرنے والے کس ظالم قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتے تھے؟ تاہم اتنے ظلم و ستم سہنے کے باوجود ہمارا یہی موقف ہے، عیسائی ہو، یہودی ہو یا مسلمان ہو، انسان ہی نہیں جسے وحشت عزیز ہے۔ ناظرین، اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے جائزے کا اختتام ہوتا ہے۔ اب واپس جائیں گے ہم تہران اسٹوڈیو، منتہا کاظمی کو اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔
شکریہ منتہا آپ کا، اور اب باری ہے کارٹونوں کی، ملاحظہ فرمائیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔